السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
بھارت عام پڑوسی ملک ہے جس سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائیوں میں 76 مشتبہ شدت پسند ہلاک، فوج آخری دہشت گرد کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی. جنرل راحیل شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کی امن فوج کا ایک سپاہی بدھ کے روز جنوبی لبنان میں ہلاک ہو گیا، جہاں اسرائیلی فوج اور لبنان کے سکریت پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارت ہمارا ایک اہم ہمسایہ ہے اور اسلام آباد اس کے ساتھ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر معمول کے تعلقات چاہتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارت ایک اہم پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ اسلام آباد برابری اور باہمی احترام کی سطح پر معمول کے تعلقات چاہتا ہے. یہ بات انہوں نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط سے بدھ کو ملاقات میں کہی. ہائی کمشنر عبد الباسط نے وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات سے متعلق بریفنگ دی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان تمام پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے لیے یہ اہم ہے کہ خطے میں عملی امن کے قیام کے لیے اپنے تصفیہ طلب معاملات بشمول مسئلہ کشمیر کو حل کریں. پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات گزشتہ سال 25 اگست کو ہونا تھے، جنہیں بھارت نے منسوخ کر دیا. بھارت کی طرف سے مذاکرات کی منسوخی کی وجہ بات چیت سے قبل نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کشمیری رہنماؤں سے ملاقات تھی، لیکن پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات سے قبل اس طرح کی ملاقات ماضی میں معمول کا حصہ رہی ہے. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن طاہر حسین مشدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ضروری ہیں.
یہ ویری سگنیفیکنٹ ہے بیکاز پاکستان بہت دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ نارملائزیشن آف ریلیشنز ہوں انڈیا کے ساتھ. یہ ہم نے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اوباما صاحب، پریزیڈنٹ اوباما، یہ کوئی نہ کوئی ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ بھائی آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے ٹاک کرو فار بیٹر اسٹیبلٹی اینڈ پیس ان دا ریجن. کچھ پریشر ان کے اوپر ڈالیں گے بیکاز ہم کہتے ہیں کہ یہ اب امپیریٹو ہو گئی ہیں یہ ٹاکس اور نارملائزیشن آف ریلیشن. وی آر انگیجڈ ان اے وار آن ٹیرر. ہم لوگ ادھر وی وانٹ ٹو کنسنٹریٹ اینڈ فنش دس ایول. یہ جو طالبان کی ایول ہے.
پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات میں بہتری کے بغیر خطے میں ترقی اور خوشحالی کا حصول ممکن نہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی رواما اپنے دورہ پاکستان میں کہا تھا کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کو مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی راہ تلاش کرنی چاہیے اور امریکہ اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرے گا. پاکستان اور بھارت دونوں ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تصفیہ طلب معاملات پر بات چیت کے خواہاں ہیں، لیکن دونوں ہی اس امر پر پیش رفت کے لیے ایک دوسرے کی طرف سے پہل کے منتظر دکھائی دیتے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
خارجہ امور پر پاکستانی وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی قدر کرتا ہے اور اس سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام اور توازن قائم رکھنے میں ایک تعمیری کردار ادا کرے گا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
پاکستان نے کہا ہے کہ سیاسی اور اقتصادی مقاصد کے لیے بھارت اور امریکہ کے مابین جوہری سمجھوتے پر عمل درآمد سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بری طرح متاثر ہوگا. یہ بات پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے امریکی صدر کے حالیہ دورہ بھارت کے دوران ہونے والے معاہدوں اور بیانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہی. دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی کے مفادات کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتا ہے. سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ان معاہدوں کے اس کی سلامتی پر طویل المدت اثرات مرتب ہوں گے۔ رواں ہفتے امریکہ کے صدر باراک اوباما کے 3 روزہ دورہ بھارت کے دوران دونوں ملکوں میں سول جوہری معاہدے کی راہ میں حائل اختلافات دور کرنے میں خاصی پیش رفت ہوئی تھی۔ مزید برآں بھارت کو جوہری سپلائرز گروپ کی رکنیت کے علاوہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے کے بارے میں بھی امریکی رہنما نے حوصلہ افزا بیانات دیے تھے۔ پاکستانی مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایسا ملک جو ان کے بقول جموں و کشمیر کے تنازع جیسے عالمی اور سلامتی کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، کسی بھی طور سلامتی کونسل میں خصوصی حیثیت کا حقدار نہیں۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان بھارت کو رکنیت دینے کے لیے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی طرف سے کسی ملک کو خصوصی استثناء دینے کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ ان کے بقول یہ اقدام جنوبی ایشیا کے پہلے سے حساس اسٹریٹجک استحکام کے لیے مضر ہوگا اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی ساکھ کو متاثر کرے گا۔ سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سرتاج عزیز کے بیان کو پاکستان کا فطری رد عمل قرار دیا۔
دینا ہوتا ہے جو اپنے ڈسپلیشر کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے اور اپنے جو آپ کی حکومت ہے اس کی پوزیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ ہماری پوزیشن یہ ہے، اس کو ہم پوزیشننگ کہتے ہیں فورن پالیسی میں، اور امریکہ اس کو نوٹس لے گا، لیکن اس بیان سے کوئی امریکہ کا اور ہندوستان کا ایگریمنٹ میں فرق کوئی نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر ریکارڈ پہ آپ کا اعتراض نہیں آئے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ پوزیشن پاکستان کبھی نہیں لے گا۔
اپنے بیان میں سرتاج عزیز نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک اس ضمن میں عالمی برادری کا ایک اہم شراکت دار ہے اور وہ دوسروں سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ وہ اس عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے بھارت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ 2007 میں سمجھوتا ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دے۔ سرتاج عزیز کے بیان پر بھارت کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نہ صرف فطری شراکت دار ہیں بلکہ امریکہ بھارت کا بہترین ساجھے دار بن سکتا ہے۔ صدر اوباما نے بھارت کے اپنے تاریخی دورے میں خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ غربت، ماحولیاتی تبدیلی اور عدم برداشت کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھے کام کریں۔ نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ انجنا پسریجا کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
بھارت کے وزیر اعظم اور تاجر لیڈروں سے ملاقاتوں کے تقریباً 3 دن کے بعد منگل کے روز صدر باراک اوباما نے امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں نئے باب کے آغاز کا پیغام بھارتی عوام کو بھی پہنچایا۔ ان کے الفاظ ہیں،
But I'm here because I'm absolutely convinced that both our peoples will have more jobs and opportunity and our nations will be more
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ میں مکمل طور پر قائل ہوں کہ ہمارے ملکوں کے لوگوں کو مزید روزگار ملیں گے اور مزید مواقع دستیاب ہوں گے، ہماری قومیں مزید محفوظ ہوں گی، اور جب دو جمہوری قوتیں اکٹھے کھڑی ہوں گی تو دنیا زیادہ محفوظ ہوگی۔ یہ تھے صدر باراک اوباما کے الفاظ۔ انہوں نے یہ بیان پیر کے روز بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے کے ایک روز بعد منگل کے روز دیا۔ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو اس تقریب میں شریک ہوئے۔ منگل کے روز نئی دہلی کی سری فورٹ میں تقریباً 1500 سامعین سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ اکٹھے ہو کر امریکہ اور بھارت لوگوں کی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں، اور قابل تجدید توانائی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کر کے اور تجارت بڑھا کر غربت دور کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ حقیقی عالمی شراکت دار ہونے کے لیے دونوں ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف کوششوں کی قیادت کرنی چاہیے۔ امریکہ اور بھارت چین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے آلودگی پھیلانے والے ملک ہیں۔ اتوار کے روز مذاکرات میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ گیسوں کے اخراج میں عالمی سطح پر کمی کے لیے صدر باراک اوباما کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس ضمن میں دسمبر میں اقوام متحدہ کی ماحولیاتی امور سے متعلق سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ منگل کے روز مسٹر اوباما نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارت جیسی ابھرتی ہوئی معیشت سے یہ کہنا بہت غیر منصفانہ دکھائی دے سکتا ہے کہ وہ فوسل فیول پر انحصار کم کرے۔
But here's the truth. Even if countries like the United States curb our emissions, if countries...
وہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی یہ ہے کہ حتیٰ کہ امریکہ جیسے ممالک بھی گیسوں کے اخراج میں کمی کریں یا ابھرتی ہوئی معیشتیں جیسے بھارت جسے بہت زیادہ ایندھن کی ضرورت ہے صاف توانائی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارے پاس ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے موقع دستیاب ہے۔ منگل کے روز بھارت میں آخری بیانات میں صدر براک اوباما نے نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور برابری کو فروغ دینے پر زور دیا. انہوں نے خواتین کے حقوق پر بھی بات کی اور کہا کہ اگر قومیں حقیقت میں خوشحالی کی خواہاں ہیں تو وہ اپنی نصف آبادی کے ہنر کو نظر انداز نہیں کر سکتی. 2 سال قبل نئی دہلی کی ایک بس میں نوجوان خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل نے پورے ملک کو جھنجھوڑ دیا تھا, جس کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے. صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر لڑکی کی زندگی اہمیت رکھتی ہے, ہر بیٹی وہی کچھ حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے جو مواقع بیٹوں کو دستیاب ہیں, اور ہر خاتون کو سڑکوں پر چلنے, بس میں سفر کرنے اور محفوظ محسوس کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ بھی عزت اور احترام کا سلوک کیا جانا چاہیے جس کا وہ حق رکھتی ہے. امریکہ کے صدر نے مذہبی عدم برداشت کے خلاف بھی بات کی. ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر عمل کرے جس کا وہ انتخاب کرتا ہے, اور بغیر کسی سزا اور خوف کے آزادی سے ایسا کرے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کی امن فوج کا ایک سپاہی بدھ کے روز جنوبی لبنان میں ہلاک ہو گیا, جہاں اسرائیلی فوج اور لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جو سن 2006 کے بعد سے ان کے درمیان سب سے بڑی لڑائی تھی. اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے 2 فوجی اس لڑائی میں ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والا اقوام متحدہ کا امن فوجی اسپین کی فوج سے تعلق رکھتا تھا, اور اسرائیل کے دفاعی افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنوبی لبنان میں فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں جو متنازع جولان کی پہاڑیوں پر عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کی جوابی کارروائی ہے. یروشلم سے وائس آف امریکہ کے اسکاٹ باب کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی افواج نے جولان کی پہاڑیوں میں شیبا فارمز کے علاقے میں اسرائیل کے ایک فوجی قافلے کو ہدف بنایا ہے اور بقول اس کے متعدد فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے اس کے جواب میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پوری طاقت سے جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے, جیسا کہ اس نے 6 ماہ پہلے غزہ میں حماس کی قیادت والے عسکریت پسندوں کے خلاف کیا تھا. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی شمالی سرحد پر چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ غزہ کی پٹی میں کیا ہوا تھا, اور وہ سڈورت شہر سے زیادہ دور بھی نہیں. اس وقت حماس کو اپنی تشکیل کے بعد شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا تھا. اسرائیل اور حماس کے درمیان 50 روز تک جاری راکٹوں اور میزائلوں کے تبادلے میں 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. حماس حزب اللہ کا حلیف ہے. حزب اللہ کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس کا حملہ 10 روز پہلے اسرائیل کی طرف سے لبنان میں کیے جانے والے حملے کا جواب تھا. اس حملے میں حزب اللہ کے 6 جنگجو اور 1 ایرانی جنرل ہلاک ہو گئے تھے. حزب اللہ کے اسی نوعیت کے ایک اور حملے میں 8 سال پہلے اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا تھا, اور یہ کارروائی 1 ماہ تک جاری رہی تھی اور جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے. اسرائیلی فوج میں آپریشنز کے ایک سابق سربراہ ریٹائرڈ میجر جنرل اسرائیل زوی کہتے ہیں کہ اگر اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو اس لڑائی میں اضافہ ہو سکتا ہے. جنرل زوی کہتے ہیں کہ اس نوعیت کی انتقامی کارروائیوں میں صورتحال کا دار و مدار واقعات پر ہوتا ہے. یہ دراصل واقعات پر مبنی حکمت عملی ہوتی ہے. آپ کو ہر واقعے کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے, خاص طور پر اگر آپ جنگ روکنے کی کوشش کریں نہ کہ اس میں اضافہ کرنے کی. جنرل زوی کہتے ہیں کہ حزب اللہ نے ہمسایہ شام کی بجائے شیبا فارمز میں حملہ کیا, جبکہ پہلے جھڑپیں شام میں ہوتی رہیں, کیونکہ شیبا فارمز پر لبنان اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور ممکن ہے اس طرح اس کی کارروائی کا کوئی جواز بھی فراہم ہو سکے. ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ شیبا فارمز جولان کی پہاڑیوں کا حصہ ہے جس پر اس نے 1967 کی جنگ میں شام سے قبضہ کیا تھا. شام اور لبنان کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ لبنان کا حصہ ہے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ایک بین الاقوامی یونین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 40 ممالک میں 300 سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ بڑے پیمانے پر موت, ایزا رسانی, دھمکیوں, پکڑ دھکڑ اور قید جیسے ناروا سلوک کا نشانہ بنے ہیں. آئی پی یو کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے حال ہی میں ایک جائزہ رپورٹ مکمل کی ہے اور 15 ممالک کے 88 اراکین پارلیمنٹ سے متعلق 20 فیصلوں کا تذکرہ کیا ہے. جنیوا میں آئی پی یو کے صدر دفاتر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
قومی پارلیمان کے ارکان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق معاملات دنیا کے تمام خطوں میں پیش آتے رہتے ہیں. کولمبیا، عوامی جمہوریہ کانگو اور سری لنکا ان چند ممالک میں شامل ہیں جہاں ایسے مقدمات برسوں سے التوا میں پڑے ہیں. بین الپارلیمانی یونین یا آئی پی یو کے مطابق ان مقدموں کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں. یہ اس وقت تک تنظیم کے انسانی حقوق کے رجسٹر میں درج رہتے ہیں جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. آئی پی یو کے انسانی حقوق کے پروگرام کے چیف گوئیے نیوزنگا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کمیٹی کو اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ برونڈی نے آخر کار سچائی اور مصالحت کا ایک کمیشن قائم کیا ہے. اس کمیشن میں ملک کی 1993 سے سن 2005 تک جاری رہنے والی خانہ جنگی میں مارے جانے والے متعدد اراکین پارلیمنٹ کے مقدموں کا جائزہ لیا جائے گا. وہ اسے بہت بڑی پیش رفت خیال کرتے ہیں.
We believe that this is an important opportunity for the Burundians to reconcile but also to promote justice because the committee believes that that's very much
needed. ہم سمجھتے ہیں کہ برونڈی کے لوگوں کے لیے مصالحت کا یہ بہت اہم موقع ہے، بلکہ انصاف کے فروغ کا بھی، کیونکہ کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی بے حد ضرورت ہے. سچائی اور مصالحت کے اس کمیشن کے قیام سے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ آخر کار ہم جان سکیں گے کہ ہوا کیا تھا، یہ قتل کیسے ہوئے اور کس کے ہاتھوں ہوئے، اور مزید یہ کہ یہ واقعات کیسے پیش آئے، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی اور پھر لوگوں کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا. اجلاس کے دوران آئی پی یو کمیٹی کو نیجر میں ایک اور کیس کا سامنا ہوا جو پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر ہما امدو کا تھا، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک بچہ خریدنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں کہ سینئر سیاستدانوں اور بعض کی بیویوں پر بھی مغربی افریقہ میں بچوں کی خرید و فروخت کے نیٹ ورک میں ملوث ہونے کا الزام ہے. بلا شبہ آئی پی یو اور کمیٹی کا ان الزامات کی تفصیل کے بارے میں کوئی موقف نہیں ہے، تاہم اس نے اس طریقہ کار کا جائزہ لیا ہے جو اختیار کیا گیا، کیونکہ بہر صورت یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا معاملہ ہے اور کمیٹی نے متعدد معاملات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ اب کسی کی گرفتاری کی اجازت دی گئی ہے، کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سماعت کے لیے ایک مبصر کی روانگی سمیت تمام تر کاروائی کا جائزہ لے گی. آمدو ایک اہم اپوزیشن لیڈر ہیں جن کا نجر کے صدر کے ساتھ جھگڑا ہو چکا ہے. نوزنگا کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اکثر اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ کو سنگین ناروا سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. رپورٹ میں دیگر تفصیلات میں وینزویلا کے 14 پارلیمانی ارکان کو پارلیمانی استثناء سے محروم کرنے کے معاملات بھی شامل ہیں. کمیٹی نے ملائیشیا کے واقعات پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں اپوزیشن لیڈر انور ابراہیم کا دفاع کرنے والے وکیل کو بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے. بین الپارلیمانی یونین نے افغان خاتون رکن پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کی علمبردار فوزیہ کوفی کی وسیع حفاظت کا بھی مطالبہ کیا ہے، جو سن 2010 میں قاتلانہ حملے میں بچ رہی تھی اور تب سے انہیں قتل کیے جانے کی بہت سی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے شمال مشرقی ریاستوں میں 60 سینٹی میٹر یعنی تقریباً 2 فٹ تک برف پڑنے کے سبب لاکھوں افراد گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. واشنگٹن سے تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
شہر باسٹن اور اس کے مضافات نیو انگلینڈ میں شدید برف باری ہوئی اور تیز ہواؤں نے برفانی طوفان کا روپ جاری رکھا. شمال مشرقی ریاستوں میسیچوسٹس، رود آئیلینڈ اور کنیٹیکٹ میں بھی شدید برف باری ہوئی، لیکن نیو یارک اور نیو جرسی میں جس شدت کے برفانی طوفان کی توقع کی جا رہی تھی، وہاں یہ پیش گوئیوں سے کم سطح کا رہا. نیو یارک شہر میں لوگوں کا کہنا تھا کہ حکام نے ضرورت سے زیادہ پھرتی دکھائی. ایرک اور ٹیبرے نیو یارک کے رہائشی ہیں. ان کے الفاظ ہیں، جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی ویسی تو برف باری نہیں ہوئی. میری توقع تھی کہ 2 فٹ تک برف پڑے گی، لیکن یہ تو 2-4 سینٹی میٹر تک ہی تھی، لہذا وہ ضرورت سے زیادہ متحرک ہیں. نیو یارک کے اسٹیٹ گورنر اینڈریو کوامو کا کہنا ہے کہ افسوس کرنے سے محفوظ ہونا بہتر ہے. میرے خیال میں محفوظ ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ میں نے برفانی طوفانوں میں برے نتائج بھی دیکھے ہیں اور اس سے خوف و ہراس بہت پھیل جاتا ہے. میں نے لوگوں کو غیر معمولی حالات سے گزرتے دیکھا ہے اور ہمارے ہاں طوفانوں میں لوگ مرے بھی ہیں. پروازوں کی تفصیلات بتانے والی ویب سائٹ flightaware.com کے مطابق ہزاروں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں اور ملک بھر میں مسافروں اور ایئرپورٹوں کو برفانی طوفان نے متاثر کیا ہے. صرف اٹلانٹا کے ہارس فیلڈ جیکسن ایئرپورٹ سے 50 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہوئی ہیں. طوفان کے سبب جس واحد ہلاکت کی اطلاع مل رہی ہے وہ نیو یارک کے لانگ آئلینڈ کے علاقے میں واقع ہوئی. اس علاقے میں مینہٹن کی نسبت زیادہ برف پڑی ہے. ہلاک ہونے والا ایک ٹینیجر تھا جو کھیل کھیل میں برف پر ٹیوب کے ذریعے پھسلنے کی کوشش میں بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرایا. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
حالیہ دنوں میں فرانس میں دہشت گرد حملوں کے بعد ترکی اور اسرائیل برہم الفاظ کا تبادلہ کرتے رہے ہیں. اس معاملے پر برہم الفاظ کے علاوہ بھی ترکی کے حماس کے ساتھ گہرے ہوئے تعلقات پر اسرائیل اور واشنگٹن دونوں کے تحفظات میں اضافہ ہو رہا ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
سابقہ اتحادی ملکوں ترکی اور اسرائیل کے درمیان تلخ بیان بازی کا آغاز انقرہ میں اس نیوز کانفرنس سے ہوا جس سے ایک روز قبل پیرس میں وہ ریلی منعقد ہوئی تھی جس کے بارے میں مسٹر اردوان نے کہا تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے ہیں کہ مسٹر نیتن یاہو نے فرانس کے دارالحکومت میں بڑے پیمانے کے اس مارچ میں شرکت کا قصد کیوں کیا، اور انہوں نے مسٹر نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ غزہ کے ان بچوں اور عورتوں کا حساب دیں جن کا انہوں نے قتل عام کیا تھا. مسٹر نیتن یاہو نے اس کے جواب میں ان تبصروں کو شرمناک قرار دیا اور کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ ان تبصروں کو مسترد کرے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر وہ واضح اخلاقیات کی بنیاد پر انجام پائے. ترک اخبار ملیت کے ایک سیاسی کالم نگار قادری گرسل کہتے ہیں کہ اس تلخ بیان بازی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ سیاسی قیادت کے تحت دونوں ملکوں میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی.
It shows that the crisis situation goes on. The Cold War setting continues despite every effort.
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحرانی صورتحال جاری ہے. ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی ہر کوشش کے باوجود سر جنگ کا منظر نامہ برقرار ہے. تیسرے فریق مثلا امریکہ کی جانب سے جو بھی دباؤ ڈالا جائے گا اس کی شدت خاک کتنی ہی کیوں نہ ہو، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوئی امید موجود نہیں ہے. واشنگٹن اپنے کلیدی اتحادیوں کے درمیان ان تعلقات کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے جو سن 2010 میں اس کے بعد خراب ہو گئے تھے جب اسرائیلی کمانڈوز نے ترک قیادت کے اس بحری قافلے میں شامل 9 ترک باشندوں کو ہلاک کر دیا تھا جو اسرائیل کی جانب سے حماس کی زیر قیادت غزہ کی پٹی کی اقتصادی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن اب جبکہ انقرہ اس ماہ کے شروع میں قطر سے نکالے جانے والے حماس کے سیاسی لیڈر خالد مشعل کو پناہ کی پیشکش کر رہا ہے، کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ترک اخبار طرف کے سفارتی کالم نگار سمی دیس کہتے ہیں کہ پناہ کی پیشکش ترک حکومت اور حماس کے درمیان پرانے تعلقات کا حصہ ہے.
Well, the government is extremely pro-Hamas and the pro-Muslim Brotherhood. Erdogan has been seen and Davutoglu has
حکومت حماس اور اخوان المسلمین کی طرف بھرپور جھکاؤ رکھتی ہے. ترک صدر اردوان اور ترک وزیر اعظم داوتوغلو دونوں کو مشعل اور سابق مصری صدر محمد مرسی کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور ان میں بہت دوستی ہے اور انہوں نے اسے برقرار رکھا ہوا ہے. لیکن اسرائیل انقرہ پر حماس کو ترک سرزمین سے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کی اجازت دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اس تعلق کی نوعیت قریبی تعلقات سے بڑھ کر ہے. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حال ہی میں حملوں کے ایک ایسے سلسلے کو ناکام بنا دیا تھا جن کا حکم حماس کے کمانڈروں نے دیا تھا جو ترکی میں سرگرم ہیں. انقرہ اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرائیل اب تک کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. لیکن سفارتی کالم نگار ادیس کا کہنا ہے کہ مغرب کی تنقید سے قطع نظر انقرہ کی جانب سے حماس کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کا امکان دکھائی نہیں دیتا.
Such reactions from Washington, for example, in particular, will elicit a counter reaction from Turkey, saying, you know, you first criticize Israel's brutality.
Washington کی طرف سے خاص طور پر یہ رد عمل ترکی کی جانب سے جوابی رد عمل پیدا کرے گا جو کہے گا کہ مثلا یہ کہ آپ سب سے پہلے تو حماس کے بجائے جو صرف اپنے لوگوں کے دفاع کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل کی بربریت پر تنقید کریں وغیرہ. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حماس کے ساتھ ترک حکومت کے تعلقات کے بارے میں واشنگٹن یا مغرب کی تنقید صورتحال میں کوئی زیادہ تبدیلی لائے گی، اس سے تو بلکہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب جبکہ مسٹر اردوان کی طاقت میں اضافہ ہو چکا ہے، انہوں نے ترکی کے سیکولر ماضی سے مزید دوری اختیار کر لی ہے اور وہ اپنی اسلامی شناخت کو اجاگر کرنے اور ترکی کو دنیا اسلام کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ترکی کو فلسطینیوں کے ایک حمایتی اور حماس کے ایک مددگار کے طور پر پیش کر چکے ہیں، جس نے اس ملک کی سمت کے بارے میں واشنگٹن اور یورپ کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ حال ہی میں کینیا سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیا کے لوگوں میں بعض دواؤں کے خلاف مزاحمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 4 کروڑ آبادی والے اس ملک میں لوگوں کو اینٹی بایوٹک دواؤں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس یا اے ایم آر ایک سائنسی اصطلاح ہے، اور اس کے معنی ہے کہ اینٹی بایوٹک دوائیں نمونیا، زخموں میں سیپٹک اور ملیریا جیسے امراض سے صحت دلانے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ آخر یہ اینٹی بایوٹک دوائیں ہیں کیا؟ اس بارے میں فلوریڈا میں انفیکشس ڈیزیزز یا متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ بہت سے مائکرو بیکٹیریا یا جراثیم کو مارنے والی دوائیں اینٹی بایوٹک کہلاتی ہیں۔ ڈاکٹر چودھری کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کی مختلف قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو ہمیشہ ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں، اور ایک وہ جو فضا سے، جانوروں سے یا دوسرے انسانوں سے ہم چھونے یا سانس لینے کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔
اب کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ ہیومن باڈی ہوتے ہیں اور اینیمل سے بھی آ سکتے ہیں، اور جہاں ہماری انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، کچھ جیسے پانی میں ہوتے ہیں، خوراک میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے بیکٹیریا ہیں جو انفیکشن کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کو جب بھی کوئی انفیکشن ہوتی ہے جس کی علامات ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے بخار ہوتا ہے، وہ انفیکشن سے ہوتا ہے۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 90% یا 95% سے زیادہ جو بخار ہوتا ہے وہ انفیکشن سے ہوتا ہے۔ تو ان بیکٹیریاز کو کل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس یوز ہوتی ہیں، اور بہت سی قسموں کی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں۔
کینیا میں سن 2011 میں گلوبل اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پارٹنرشپ یا جی اے آر پی نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا، جس کے مطابق اینٹی بایوٹک دواؤں کے خلاف مزاحمت 25 برس میں نئی اینٹی بایوٹک دوائیں ایجاد ہونے کے باعث ہوئی۔ ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ ان دواؤں کے خلاف مزاحمت کی ایک بڑی سادہ وجہ ہے
کہ اینٹی بایوٹکس اتنی جب اوور یوز ہوتی ہیں تو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں یونیورس میں۔ ہم ہیومن جو ہوتے ہیں، جو انسان ہیں، ان سے پہلے سے بیکٹیریا موجود تھے اور وہ رہیں گے۔ ہم بیکٹیریاز کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیا ہوتا کیا ہے، جب ہم ان کو کل کرتے ہیں، مارتے ہیں اینٹی بایوٹک سے، تو ایک آٹومیٹک ایک سسٹم ہوتا ہے بیکٹیریاز میں، وہ ریزسٹنس ڈیولپ کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ۔ کچھ تو بیکٹیریا ہم مار دیتے ہیں، کل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں انفیکشن، لیکن بہت سارے بیکٹیریا دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کا اپنا نظام جو اندر سے تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اینٹی بایوٹک ان کے اوپر اتنی افیکٹو نہیں رہتی، اثر نہیں کرتی، جس کو ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو اوور یوز آف اینٹی بایوٹک، اگر نہیں بھی انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن، جیسے بہت سی انفیکشن وائرسز سے ہوتی ہیں، وہاں پہ اینٹی بایوٹک افیکٹ نہیں کرتی، جیسے جو نزلہ کی ہم کہتے ہیں، زکام، کھانسی اور بخار، گلا خراب ہونا، اب وہ بیکٹیریا سے بھی ہو سکتا ہے، وائرس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو پہچانیں، ان کو ڈائگنوز کریں کہ یہ وائرس سے انفیکشن ہے یا بیکٹیریا سے۔
اینٹی بایوٹک دوائیں بے حد اہم ہیں، اور ان کا درست استعمال ہی صحت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ان دواؤں کے استعمال کے بارے میں مزید بات ہم اپنے آئندہ پروگرام میں بھی کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور آخری اور حتمی مرحلے میں 10,000 سے زائد کونسلروں نے اپنے ووٹ ڈالے۔ ان کونسلروں نے کوئٹہ کے میئر اور نائب میئر کا انتخاب کیا ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے بعد تمام یونین، تحصیل اور ضلع کونسلوں کے سربراہان کے انتخاب کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ بدھ کو لگ بھگ 10,000 منتخب کونسلروں نے اپنا حلف اٹھانے کے بعد متعلقہ یونین کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے اپنے ووٹ ڈالے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے حکم کے بعد ملک کے چاروں صوبوں میں سے بلوچستان پہلا صوبہ تھا جہاں امن و امان کی خراب صورتحال کے باوجود 7 دسمبر 2013 کو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا تھا۔ ان انتخابات میں صوبے کی قوم پرست بلوچ اور پشتون جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر سلطان بایزید نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ پورے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ پرامن طریقے سے مکمل ہوا۔
جو 725 ہمارے جو چیئرمین اور 725 وائس چیئرمین انکلوڈنگ کوئٹہ کے میئر اور ڈپٹی میئر کے، ان پر انتخاب ہونا تھا۔ آج بھی ہم نے اللہ کی مہربانی سے شروع کیا، اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی ان ٹورڈ انسیڈنٹ ماشاءاللہ نہیں ہوا۔ باقی الیکشن کا پروسیس ہے، وہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ 2/3 میجارٹی جہاں پر بھی ہے وہاں پر وہ الیکشن پروسیس اسٹارٹ کر رہے ہیں اور اسٹارٹ کیا ہے انہوں نے، اور جہاں پر یہ مسئلہ ہے قانون کا ایک ضروری کیا ہے پورا کرنا ہے، ان کو 2/3 میجارٹی نہیں ہے تو وہ علاقے پوسٹ پون ہوں گے اور ان کونسلوں پر بعد میں الیکشن کمیشن کوئی ڈیٹ اناؤنس کرے گا۔
آخری مرحلے کی تکمیل کے بعد اب میئر اور ڈپٹی میئر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہونے والوں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری کرے گا، جس کے بعد منتخب شخصیات اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ملک کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے اور اسے ایک دہائی سے زائد عرصے سے شورش پسندی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے مقامی حکومتوں کا نظام بہت ضروری ہے، لیکن تقریباً 7 سال سے زائد عرصے سے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات منعقد نہیں ہوئے اور بلوچستان کے علاوہ دیگر صوبوں میں ابھی تک یہ معاملہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستانی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان سرحد سے ملے قبائلی علاقوں میں طالبان اور شورش پسندوں کے خلاف جاری لڑائی میں منگل کے روز 2 الگ الگ فضائی حملوں میں 76 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے جلیل اختر۔
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز کی تازہ فضائی کارروائیوں میں کم از کم 76 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق دتاخیل کے علاقے میں یہ کارروائیاں منگل کو کی گئیں اور اس دوران شدت پسندوں کے 6 ٹھکانے اور اسلحے کے ایک ذخیرے کو تباہ کر دیا گیا۔ فضائی کارروائیوں میں بارود سے لدی 7 گاڑیوں کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ گزشتہ اتوار کو بھی دتاخیل کے علاقے میں جٹ طیاروں سے کی گئی کارروائی میں 35 شدت پسند مارے گئے تھے، جن میں حکام کے بقول غیر ملکی عسکریت پسند بھی شامل تھے۔ قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ منگل کو ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک اور قبائلی علاقے محمد ایجنسی کا دورہ کیا اور وہاں موجود فوجیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ فوج آخری دہشت گرد کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ جنرل راحیل نے کہا کہ تمام قبائلی علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کی جامع اور یکساں پالیسی سے دہشت گردی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم اور روزگار کی فراہمی کے منصوبوں سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد ملے گی۔ پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون سے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 1200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب شروع ہونے کے بعد 600,000 سے زائد افراد نے وہاں سے نقل مکانی کی تھی اور جن کی مرحلہ وار واپسی کا آغاز فروری کے دوسرے ہفتے سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں اساتذہ کو اسلحہ چلانے کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انہیں کلاس روم میں اپنے ساتھ ہتھیار رکھنے کی اجازت ہوگی۔ پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کو درپیش غیر معمولی صورتحال کی آماجی اس بات سے ہوتی ہے کہ اب ملک کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں اساتذہ کو درس و تدریس کے علاوہ تعلیمی اداروں کی حفاظت میں بھی ہاتھ بٹانا ہوگا۔ گزشتہ ماہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد جہاں تعلیمی اداروں کی سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا، وہیں اساتذہ کو حفاظتی اقدامات کے تحت اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت فراہم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگرچہ اس طرح کے اقدامات دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی دیکھنے میں آئے، لیکن پاکستان میں اساتذہ کو اسلحہ کی تربیت فراہم کرنے پر کئی حلقوں بشمول شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ سماجی رابطوں کے ویب سائٹس پر بھی اس سلسلے میں مختلف نقطۂ نظر رکھنے والوں کے درمیان بحث جاری ہے، لیکن حکام یہ کہہ کر اساتذہ کو اسلحہ کی تربیت دینے کا دفاع کرتے ہیں کہ اس سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے میں سیکورٹی فورسز کی مدد ہوگی۔ پشاور میں فرنٹیئر کالج برائے خواتین کی 9 اساتذہ بدھ کو تربیت کی دوسری روز بھی پولیس لائن میں موجود تھی، جنہیں پولیس اہلکار اسلحہ کے استعمال سے متعلق آگاہی فراہم کرتے رہے۔ پولیس کے ایک سینئر عہدیدار میاں محمد سعید نے صحافیوں کو بتایا کہ تربیت کا یہ سلسلہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
تقریباً 3 ڈیز کا یہ فریشر کورس ہوا کرے گا، اس میں ہم اس کی جو ہتھیار ہے اس کے کھولنے جوڑنے کے متعلق، اس کے استعمال کے متعلق، اور پھر اس میں ہم ڈرائر اس کا فائر کرائیں گے پریکٹس، اس کے علاوہ ہم ایکٹیو بھی کروائیں گے۔ 3 دنوں میں ہوا کرے گا، 10-10 کا بیچ ہم میکسیمم کروائیں گے، جو ہمیں آئے گا یہ کنٹینیوسلی ہم رن کرتے رہیں گے کورسز۔
تربیت حاصل کرنے والی پروفیسر درش آوار کہتی ہے کہ ماضی میں طلبا کو شہری دفاع کی تربیت فراہم کی جاتی تھی، جو کہ ان کے اپنے تحفظ کے لیے بھی بہت اہم ہوا کرتی تھی، جس کا سلسلہ دوبارہ تعلیمی اداروں میں شروع کیا جانا چاہیے۔
یہاں تو پوری اسٹیٹ جو ہے اس وقت مقابلہ کر رہی ہے اور سارے مل کے کر رہے ہیں۔ ہم تو بوس میں جیسے کہتے ہیں بالکل آٹے میں نمک کے برابر والی حیثیت ہے ہماری اس پارٹیسپیشن میں، لیکن اپنی جہاں تک ہماری ایفرٹ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے بچوں کو تحفظ دے سکیں۔ اسٹوڈنٹس یہ تو ہماری ابھی وہ نسل ہے جس نے آگے چلنا ہے، تو یہ تو ابھی ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو خود اپنا سیلف ڈیفینس آنا چاہیے، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔
16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اسے ملکی تاریخ کا بدترین دہشت گرد حملہ قرار دیا جا رہا تھا۔ خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنائے جانے پر پورے ملک میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں نہ صرف بیرونی دیواروں کو اونچا کیا گیا، بلکہ یہاں مسلح گارڈز کی تعیناتی کے علاوہ اسکولوں کے قریب پولیس کی گشت میں بھی اضافہ کیا گیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر اپیل پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو 15 روز کے اندر اندر اپنے جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے حال ہی میں پارلیمان سے منظور کی گئی 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست کی ابتدائی سماعت کے بعد اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام آئین کے منافی ہے۔ اس درخواست کی ابتدائی سماعت بدھ کو چیف جسٹس ناصر الملک کی قیادت میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار کی طرف سے معروف قانون دان حامد خان نے دلائل دیے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان ایسی کسی بھی ترمیم کی منظوری نہیں دے سکتی جو ملک کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہو۔ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے حامد خان کے دلائل سننے کے بعد اٹارنی جنرل اور 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے اس بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ مقدمے کی سماعت اب 12 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے صدر شفقت چوہان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا،
کوئی بھی ایسا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے اگینسٹ ہو وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، اور کانسٹیٹیوشن میں اٹ سیلف آرٹیکل 8 اور یہ جو 21st امینڈمنٹ آئی ہے وہ جو ہے اس کے اٹ سیلف کنٹراڈکٹری ہے، لہذا کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔
ادھر ملک میں وکلا کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل نے 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف 29 جنوری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں صرف 2 سال کے لیے قائم کی جا رہی ہیں اور ان میں صرف دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات کی سماعت کی جائے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ فوجی عدالتوں میں ملزمان کو قانون کے مطابق صفائی کا مکمل موقع دیا جائے گا۔ 16 دسمبر کو پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد کی ہلاکت کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزا پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک 20 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ ان خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ یہ غیر معمولی حالات کا تقاضا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صومالیہ میں عسکریت پسند گروپ الشباب کے انٹیلیجنس کے سربراہ زکریا اسماعیل احمد ہرسی نے اپنے آپ کو مرکزی حکومت کے حوالے کر دیا ہے اور میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اپنے گروپ کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عسکریت پسند گروپ نے جنگجوؤں کو ایک جعلی جنگ کے لیے ورغلایا۔ زکریا نے وعدہ کیا کہ وہ جنگجوؤں کو صومالی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور تشدد کی مذمت کرنے کے لیے قائل کریں گے۔ زکریا کے سر کی قیمت $3 ملین مقرر کی گئی تھی اور وہ امریکہ کو سب سے زیادہ مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ صومالیہ کے الشباب کے خلاف جاری جنگ میں اس ڈرامائی واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس بارے میں عبدالعزیز بیلو کی رپورٹ۔ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
صومالیہ کے حکام نے زکریا اسماعیل احمد کے انحراف کا خیر مقدم کیا ہے۔ زکی کے نام سے معروف زکریا گزشتہ سال اپنے مکمل انحراف تک عسکریت پسند گروپ الشباب کے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے۔ القاعدہ سے منسلک الشباب گروپ کے ساتھ چوٹی کے عہدیداروں میں زکی بھی شامل ہیں، جن کے سر کی قیمت $3 ملین مقرر کی گئی تھی۔ موگادیشو میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے زکی نے اپنے سابق گروپ سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہوئے دیگر جنگجوؤں پر زور دیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم کو چھوڑ کر صومالیہ میں جاری امن کے عمل میں شامل ہوں۔ زکریا کا کہنا تھا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آج سے میں پل شباب کا رکن نہیں رہا اور میں تنازعات کے حل کے لیے تشدد سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پرم ذرائع استعمال کروں گا، اور میں اپنے تمام ساتھیوں سے مطالبہ اور ان کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ تمام تنازعات کے حل اور مصالحت کے لیے پرم ذرائع اختیار کریں۔ صومالیہ کی حکومت نے دہشت گرد گروپ الشباب کے ہر اس رکن کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے جو تشدد کا راستہ چھوڑ کر اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کرتا ہے۔ صومالیہ کے وزیر اطلاعات مستف ڈوہلو کا کہنا ہے کہ جو بھی تشدد کا راستہ ترک کرتا ہے، اس کے پاس معاشرے کا حصہ بننے کا موقع ہے۔ مستف کا کہنا تھا، دولت فدرال کو حمر البدیار اٹھائے انہیں گان و فریس و دمان صومالیہ کی مرکزی حکومت الشباب کے ارکان کو مسلسل یہ پیشکش کر رہی ہے، جنہیں غلط راہ اختیار کرنے کا احساس ہو گیا ہے اور جو تشدد چھوڑنا چاہتے ہیں، کہ ان کے پاس دوبارہ سے صومالی معاشرے کا حصہ بننے کا موقع ہے اور ان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے گی۔ اور جیسا کہ زکی نے کہا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو پرم ذرائع سے حل کر سکتے ہیں۔ حسن داہر اویس اور سعید اتم کے بعد زکی الشباب کے سینئر ترین رکن ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو موگادیشو کی مرکزی حکومت کے حوالے کیا ہے۔ حسن اور سعید الشباب کے چوٹی کے کمانڈر تھے، جنہوں نے گزشتہ سال جون میں ہتھیار ڈالے تھے۔ صومالیہ کی حکومت آہستہ آہستہ الشباب کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ افریقی یونین کی افواج کی مدد سے موگادیشو کا اب صومالیہ کے جنوبی اور وسطی علاقے پر کنٹرول ہے۔ یہ علاقہ طویل عرصے تک الشباب کے زیر تسلط تھا۔ ستمبر سن 2013 میں الشباب کا چوٹی کا کمانڈر احمد عبدی گودین امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا۔ اس وقت سے الشباب کے لیڈر آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن الشباب آج بھی ایک مضبوط لڑاکا فورس اور صومالیہ کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغان قانون سازوں نے صدر اشرف غنی کی نامزد کردہ کابینہ کی اکثریت کو مسترد کر دیا ہے۔ بدھ کے روز پارلیمنٹ کے ایوان زینی نے رائے شماری میں مسٹر غنی کے نامزد کردہ 19 وزیروں میں سے 10 کو وزیر کے عہدے کے لیے ناموزوں قرار دیا۔ مسترد ہونے والوں میں وزیر دفاع کے لیے نامزد شیر محمد کریمی بھی تھے، جو افغان فوج کے موجودہ سربراہ ہیں۔ قانون سازوں نے جن نامزدگیوں کی منظوری دی ان میں جنرل نور الحق کو وزیر داخلہ، صلاح الدین ربانی کو وزیر خارجہ اور امریکہ میں سابق افغان سفیر کی وزیر خزانہ کی حیثیت سے منظوری شامل ہیں۔ رحمت اللہ نبیل کو ڈائریکٹر انٹیلیجنس کے عہدے کے لیے منظور کیا گیا۔ زیادہ تر مسترد ہونے والی نامزدگیوں پر دوہری شہریت رکھنے کا الزام ہے۔ اردن کے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ان کی حکومت داعش کے قبضے سے اپنے اردنی پائلٹ کی رہائی کے بدلے میں مشتبہ دہشت گرد کو جیل سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد المومانی نے بدھ کے روز ملکی ٹیلی ویژن پر یہ اعلان کیا، جبکہ داعش کی طرف سے ان مغویوں کو قتل کر دینے کی حتمی مہلت اب ختم ہو رہی ہے۔ المومانی نے کہا کہ اگر ان کا پائلٹ لیفٹیننٹ متا القاسس پہ بغیر کسی گزن پہنچے رہا کیا جاتا ہے تو اردن اس عراقی خاتون ساجدہ الرشاوی کو رہا کر دے گا، جس نے سن 2005 میں دارالحکومت عمان میں دہشت گرد حملوں میں حصہ لیا تھا اور اس میں 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ المومانی نے دوسرے یرغمالی جاپان کے صحافی کینجی گوٹو کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جس کے قتل کی بھی داعش نے دھمکی دی ہے۔ جاپان نے اردن سے اپیل کی ہے کہ وہ گوٹو کی رہائی کو یقینی بنائے۔ جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے نے بدھ کو پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب میں داعش کی اس نئی دھمکی پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے قابل نفرت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن جاپان اردن کی حکومت کے ساتھ مل کر مغوی کی رہائی کے اپنے موقف پر قائم ہے۔ ادھر شدت پسند گروپ داعش کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے جاپانی شہری کی والدہ نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو رہائی کے لیے وزیراعظم سے اپیل کی ہے۔ ویتنامی فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر ہو چی من شہر کے باہر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں 4 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل وو وان تھوان نے، جو ویتنامی پیپلز آرمی کے ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف ہیں، بدھ کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ امریکی ساختہ UH-1 ہیلی کاپٹر ہو چی من سٹی کے ہوائی اڈے سے پرواز کے فوراً بعد تباہ ہو گیا۔ یہ ایک تربیتی پرواز پر تھا، جب چند منٹ بعد ہی ایئر کنٹرول سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کے اسباب جاننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ پچھلے سال 50 روزہ جنگ میں تباہ ہونے والے فلسطینی گھروں کی تعمیر نو میں اقوام متحدہ کے مددگار ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی عطیہ دہندگان کو اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے فوری طور پر درکار فنڈز مہیا کرنے چاہئیں۔ اقوام متحدہ کے ریلیف اور ورکس کے ادارے UNRWA کے کمشنر جنرل پیرے کراہن بل نے بدھ کے روز غزہ کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ ادارہ بری طرح نا امید ہوا ہے اور اس نے ہزاروں فلسطینی خاندانوں کو ادائیگیاں معطل کر دی ہیں۔ شمالی کوریا کے تنہائی پسند لیڈر کم جونگ ان مئی میں روس کا دورہ کریں گے۔ سن 2011 میں اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھال لیا تھا، جس کے بعد سے یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ جنوبی کوریائی خبر رساں ادارے یونہاپ نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ مسٹر کم اس وفد میں شامل ہوں گے جو سوویت یونین کی دوسری جنگ عظیم میں جرمنی سے فتح کی 70ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کرے گا۔ یونہاپ نے روسی حکومت کے حوالے سے بتایا کہ تقریباً 20 ملکوں کے سربراہوں نے ان تقریبات میں شرکت کی تصدیق کی ہے، جن میں شمالی کوریا بھی شامل ہے۔ یونان کے نئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی عطیہ دہندگان کے ساتھ ایک شفاف، قابل عمل اور باہمی مفاد پر مبنی معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ الیکسس سمپراس کا کہنا ہے کہ موجودہ کفایت شعاری اقدامات نے ملک میں انسانی بحران پیدا کیا ہے اور وہ ان اقدامات کو ختم کریں گے۔ بدھ کے روز اپنی نئی کابینہ کے اجلاس میں مسٹر سمپراس نے کہا کہ وہ عطیہ دہندگان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے اور ان معاملات کو باہمی مفاد کے طور پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح علیحدگی پسندوں اور فوج کے درمیان ایک جھڑپ میں کرنل سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فوجی کرنل ضلع پلوامہ کے گاؤں میں مشتبہ علیحدگی پسندوں کے خلاف کاروائی کی قیادت کر رہے تھے، جب انہیں جنگجوؤں نے نشانہ بنایا۔ ضلع پولیس کے سربراہ طاہر سلیم نے صحافیوں کو بتایا کہ جھڑپ میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور دو جنگجو بھی ہلاک ہوئے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مقتول کرنل وادی کشمیر میں گزشتہ ایک سال سے زائد کے عرصے کے دوران علیحدگی پسندوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے بھارتی فوج کے اعلی ترین افسر ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو کہانی پاکستانی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گلانی۔ زندگی ایگزیکٹلی ہے کیا؟ ہم سب پڑھائی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے خوابوں اور رائٹس کے لیے لڑتے ہیں۔ ہوپ فلی ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر دکھانا بھی چاہتے ہیں۔ ایوری ون ہیئر از جسٹ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ واٹ آور گریٹر پرپز ان لائف از۔ آج کا ایپیسوڈ اسی ٹاپک پر فوکس کرتا ہے کہ ڈالس ٹیکسس میں رہنے والے پاکستانی اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات ہم کرتے ہیں تعلیم سے۔ اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں جاننے کے لیے میں آپ کو لے کے آئی ہوں ٹو دی یونیورسٹی آف ٹیکسس ایٹ ڈالس، جہاں پہ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ود یو ٹی ڈی، پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن۔ چیک اٹ آؤٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں دی یو ٹی ڈی پاکستانی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن آفیسرز۔ گیو یور سیلف ا راؤنڈ آف اپلاز۔ اوکے، آئی ایم جسٹ میکنگ شیور ایوری بڈی از اویک ہیئر۔ سو ویئر از ایوری بڈی فرام؟ آئی انڈرسٹینڈ موسٹ آف یو لیو ان ڈالاس، بٹ آئی انڈرسٹینڈ سر آر فرام؟
آئی ایم فرام اسلام آباد، پاکستان۔
اوکے، اینڈ آپ آسٹن سے؟
یا، آئی ایم لبنان۔
So what made you choose UTD?
میں اصل میں یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن میں ٹرانسفر کی ڈیڈ لائن مس کر دی تھی، اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ٹیکساس ڈیلس کی ڈیڈ لائن تھی۔
Kind of your second choice.
نہیں، اگر ڈیڈ لائنز کو سامنے رکھا جائے تو پہلی چوائس تھی۔
And you, sir?
یہاں کا ایم آئی ایس کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس لیے میں نے یو ٹی ڈی کا انتخاب کیا۔
تو آپ سارے، آپ کے میجرز کیا ہیں؟
اکاؤنٹنگ،
پلاننگ اینڈ سو، بایولوجی انجینئرنگ۔
سو آئی لائک ٹو ہیئر فرام ایوری بڈی ایلس، وائی ڈیڈ یو آل چوز یو ٹی ڈی؟
میں اسی شہر میں رہتی ہوں، میرے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے پڑھنا آسان تھا۔
چونکہ مجھے یہاں سے فل اسکالرشپ مل گیا تھا، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔
یو گٹ سم کمپٹیشن ہیر۔
مجھے بھی فل اسکالرشپ ملا۔
او، دیر یو گو، یور فائیو۔
ایز اے پاکستانی،
ایک پاکستانی لڑکی ہونے کے ناطے میرے والدین یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر رہتے ہوئے پڑھوں۔ میں شہر میں رہتی ہوں تو میرے والدین نے کہا کہ یو ٹی ڈی بہت قریب ہے اور تم گھر میں رہتے ہوئے وہاں پڑھ سکتی ہو۔
یو ڈونٹ لیو ایٹ ہوم obviously، آپ کے امی ابو آسٹن میں ہیں، آپ کی فیملی، تو ہاؤ ڈو دے فیل اباؤٹ دیٹ؟
جب میں ہائی اسکول سے گریجویٹ ہوئی تو میں پڑھنے کے لیے دوسری ریاست چلی گئی تھی۔ پھر میرے والدین آسٹن منتقل ہو گئے اور میں نے ٹیکساس ٹرانسفر کرا لیا، تو وہ اس کے عادی ہیں۔ میرے نانا کا بھی یہی خیال ہے، جب میں گھر جاتی ہوں تو خوب رونق لگتی ہے۔
Is there anything that you guys would say, like, jumps to mind if you say what is the one thing that your parents taught you that you carry with you, that that's always, you know, on the back of your mind, the most important lesson in a sense?
What's our culture?
وہ چیز ہمارا کلچر ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم پی ایس اے میں شامل ہیں، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں اپنے کلچر کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ کا جہاں سے بھی تعلق ہو، اس پر آپ کو ہمیشہ فخر کرنا چاہیے۔
So that brings me to my next question. How important do you think it is in this day and age for schools to have PSAs? And what I mean, they're serving a greater purpose, obviously. What do you think?
I think it's really important because it's a great platform.
اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ ہمیں پاکستان کی نمائندگی کرنی چاہیے کیونکہ ٹیکساس یونیورسٹی ایک بہت ممتاز یونیورسٹی ہے۔ ہماری بہت سی تقریبات ہوتی ہیں جن سے دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔
Banquet, you know, we have like, you know, on Eids, ہمارے پاس اور ایونٹس ہوتے ہیں، تو that way everyone knows what Pakistan is and what it is all about.
So tell me about the PSA here. How did it come about, sort of?
Well, when I was in high school, I always heard about the UTD.
جب میں ہائی اسکول میں تھی تو میں ہمیشہ یو ٹی ڈی کے پی ایس اے کے متعلق سنا کرتی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی چیز تھی۔ جب میں نے یو ٹی ڈی میں داخلہ لیا تو میں نے سب سے پہلے پی ایس اے کو جوائن کیا۔ یہاں ہماری بہت اچھی کمیونٹی ہے، جس کی وجہ سے پی ایس اے ایک اہم تنظیم بن گئی ہے۔ میں نے نیو یارک سے بھی پڑھا ہے، وہاں پر پی ایس سی نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔
and I felt kind of left out.
There was no PSA at a school in New York?
Yeah.
Which school was this?
It was Long Island University.
Okay.
On Long Island.
وہ لانگ آئلینڈ یونیورسٹی تھی. میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی کیونکہ وہاں پر کوئی پاکستانی نہیں تھا اور مجھے پاکستانی دوستوں کی ضرورت تھی
کر سکیں, اور یو نو جب بھی کوئی پاکستانی ایونٹ ہو ہم سب ساتھ جائیں. بٹ دیر واز نتھنگ لائک دیٹ اوور دیئر. پر پھر میں ڈیلس موو ہو گئی اور پھر میں نے یہاں پہ دیکھا پی ایس اے, اور پھر اب ہم سب اٹس مور لائک اے فیملی ناؤ. ہم ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں, اردو میں بات کرتے ہیں, یو نو. سو آئی تھنک پی ایس اے, every single university should have a PSA if they have
it. So it's like a home away from home.
Yeah.
So as Pakistani Americans, what do you think that your role is in the community? Because I understand you're serving the Pakistani community in Pakistan, but you're also keeping in mind that you are American citizens. Tell me about that balance.
We like to give back, you know. I mean,
hum community ko kuch dena chahte hain magar hum kuch zyada fundraising nahi kar sake. لیکن پچھلے سیمسٹر میں ہم نے ایک اولڈ ایج ہوم میں جا کر رضاکارانہ طور پر کام کیا تھا. ہمارا مقصد یہ دکھانا بھی تھا کہ دوسروں کا خیال کرنا ہمارے کلچر میں شامل ہے.
I know, come on, there's something that you guys, you feel like you particularly stand for. What is that for you?
Can we bring in religion?
کیا ہم اس میں مذہب کو لا سکتے ہیں؟ میں حجاب پہنتی ہوں. آپ کو اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے. جب کوئی آپ کو منفی انداز میں دیکھتا ہے یا اگر وہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تو آپ کو اس کا جواب مسکراہٹ سے دینا چاہیے. یہی میرا مقصد ہے. اگر وہ میرے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتے تو میں ان پر مسکرا دیتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ اس طرح ان کی سوچ تبدیل ہو جائے کہ مسلمان برے نہیں ہیں. آپ انہیں مسکرا کر دیکھیں. مسکراہٹ سے بہت فرق پڑتا ہے. اس سے انہیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ محبت اور امن کا درس دینے والا مذہب ہے.
Do you ever feel like, مطلب آپ کے لیے کبھی مشکل لگتا ہے wearing a hijab in American society?
کبھی کبھی لگتا ہے, you see, like, you know...
خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جب واقعتاً بہت گرمی پڑتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوسری لڑکیوں جیسے کیوں نہیں ہو سکتے. ہم حجاب کے بغیر آزادی سے گھوم پھر رہی ہیں. بعض دفعہ حجاب پہننے میں مشکل ہوتی ہے, لیکن یہ ہمارا مذہب ہے جس کی ہمیں نمائندگی کرنی ہے.
The beauty of this school is, and with all schools in this country and other places obviously, is that it allows you to have these facilities that accommodate you and your cultural beliefs and your religious beliefs. So tell me about some of those facilities here at UTD, because I understand UTD is very popular for Pakistanis. And UTD, I'm not even from here, and I have heard about the UTD PSA. Everyone says UTD is like a little Pakistan.
It's the community, I guess.
میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ کمیونٹی ہے. اس کے علاوہ آس پاس واقع دوسرے تعلیمی ادارے, مثلاً یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکساس, اے این ایم یونیورسٹی, یو آر ٹی وغیرہ, ایک دوسرے سے 30 سے 45 منٹ کی دوری پر ہیں. اگرچہ ان کا پی ایس اے ہمارے جتنا مشہور نہیں ہے, لیکن وہاں پاکستانی طالب علم بہت ہیں.
So, is there any message آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں گے to our viewers of کہانی پاکستانی؟
Never think you're too young to make a difference, you know.
یہ کبھی نہ سوچئے کہ آپ تبدیلی لانے کے لیے کم عمر ہیں. جیسے پی ایس اے پہلے بھی تھی جب میں ہائی اسکول میں تھی, لیکن پھر وہ ختم ہو گئی. پھر یہاں ہم 4-5 لوگ اکٹھے ہوئے اور ہم نے ایک شاندار بینکوٹ کا انتظام کیا جو ہر جگہ خبروں کا موضوع بنا. پھر لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ پی ایس اے کیا ہے. وہ اس کے متعلق زیادہ جاننا چہتے تھے اور وہ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے.
سب کہہ رہے تھے کہ نہیں, ہم لوگ 4 لوگ کیا کر سکتے ہیں. ہم لوگ یور اسٹوڈنٹس, یو نو, وی آل ہیو ورک, وی آل ہیو گریڈز ٹو ٹیک کیئر آف. لیکن ہم اس کو کہتے نہیں, دیٹس آور پرائیورٹی. آئی مین, دیٹ از, دیٹ کمز فرسٹ. پر ہم نے اس کے ساتھ یہ سب کیا. سو یو نیور ٹو, نو, ڈونٹ لائک انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف.
ویری پاورفل میسج. ود اینی بڈی ایلس لائک ٹو ایڈ ٹو دیٹ؟
تعلیم سب پر مقدم ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس کی اسے ضرورت ہے.
To make a change and to move forward. All right. Thank you very much, you guys. I really appreciate your time, and I look forward to seeing you guys taking over the world. I expect to see that from you guys. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی اور نوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی.
اور اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر, اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گی شہناز نفیس، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعد یاسر. خالد حمید اب اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.